الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالة تبلیغ دین سے صبر سے متعلق مضمون چل رہا ہے. صبر سے متعلق اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو تو اس کی چار قسمیں ہیں. طاعت پر صبر, پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے. مثلا محض سستی کی وجہ سے نماز پڑھنی ناگوار ہے, یا بخل کی وجہ سے زکات دینی مشکل گزرتی ہے, اور کسل اور بخل دونوں کی وجہ سے حج اور جہاد کرنا دشوار ہے, کیونکہ حج مالی عبادت بھی ہے بدنی بھی ہے. اس لیے اس میں قصر بھی ہو سکتا ہے بخل بھی ہو سکتا ہے, دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح جہاد ہے کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور بدنی مشقت بھی ہوتی ہے. نماز محض بدنی عبادت ہے اس لیے اس میں قصر زیادہ ہوتا ہے, اور زکات چونکہ مالی عبادت ہے اس میں بخل ہوتا ہے, لیکن حج اور جہاد کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بس نفس پر صبر, نفس پر جبر کرنا اور طاعت پر صبر کرنا اگرچہ کیسا ہی گرا گزرے مگر ضروری ہے کہ اس گرانی کا متحمل ہو اور نفس کو زیر کرے, اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر تین قسم کے صبر کا حکم ہوگا. اول, عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا, ریا وغیرہ کا دور کرنا, اور نفس کے مکرو فریب سے بچنا. صبر کے اندر ایک قسم یہ بھی ہے, صبر کے اندر بھی تین قسم کا صبر ہے کہ اپنی عبادت جو کرنی ہے اس میں ایک تو قصر کو دور کرے گا, قصر نہ ہو اس میں سستی نہ ہو, تو یہ بھی ایک صبر ہے. لیکن اس کی بھی تین قسمیں ہیں کہ عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص بھی پیدا کرے, کیونکہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ دکھلانے کے لیے کرے یا مشہوری کے لیے کرے یا کسی مکر و فریب کے لیے کرے, تو یہ بھی نفس کا مکر ہے. اس معاملے میں بھی زیر کرنا ہے. لہذا عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا, یعنی اپنی نیت کو درست کرنا کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں اور مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا, مخلوق کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ریا وغیرہ کا دور کرنا اور نفس کے مکرو فریب سے بچنا. دوسری حالت عبادت میں صبر کرنا ہے تاکہ آداب اور سنتیں اور مستحبات کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی نہ ہو, یعنی نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا اس کے آداب اور اس کی سنتوں اور مستحبات کے ساتھ ساتھ. اس میں قصر ہو سکتا ہے, سستی ہو سکتی ہے, سستی کو دور کرے. اور عبادت میں اول سے آخر تک حضور قلب قائم رہے, یہ بھی ایک صبر ہے کہ ادھر ادھر دھیان نہ جانے دے. دھیان چلا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن خود سے دھیان نہ لے جائے, اور جیسے ہی خیال آ جائے تو واپس آ جائے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کو قائم رکھنے میں جو مشقت ہوتی ہے یہ بھی ایک صبر ہے کہ شیطانی وساوس اور نفس کے خطرات یعنی وسوسوں سے وسوسے ایک لمحے کے لیے بھی پاس نہ آئیں. اور تیسرا یہ کہ فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی الگ ضرورت ہے کہ ریا سما یعنی دکھاوا شہرت کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر کرتا پھرے. غرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاخ گزرتا ہے. تین قسم کا صبر ہو گیا عبادات کے اندر بھی, کہ ایک تو عبادت میں اخلاص پیدا کرے, نفس اگر مکر کرے کہ کس کو دکھلانے کے لیے کرنا ہے تو اس کو جبر کرے اس پر اور اپنی نیت کو درست کرے, اور دوسری حالت یہ بتائی کہ قصر کو دور کرے. جلدی جلدی نماز پڑھنا جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے تو یہ منع بھی ہے مکروہ بھی ہے, اور آداب اور سنن اور مستحبات کے ادا کرنے میں صبر کرنا کہ اس میں سستی اور کاہلی نہ کرے. اور تیسرے فراغت پانے کے بعد یعنی عبادت جب ختم ہو جائے تو اس پر صبر کرنے کی الگ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسا نہ ہو کہ اپنی عبادت کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتا پھرے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے اور رات کو جاگا اور یہ میں نے اس طرح نماز پڑھی یا کوئی کام کیا, تو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, صبر کرنا ہے. اب تیسرے قسم کا صبر ہے معصیت پر صبر کرنے کی ضرورت, گناہوں کے اوپر صبر. دوسری قسم معاصی سے صبر کرنا ہے, خاص کر ایسی معصیت سے جس کا کہ نفس عادی ہو رہا ہو اور اس کا مزہ پڑا ہوا ہو, کیونکہ یہاں خدائی لشکر یعنی عقل و دین سے دو لشکروں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے مددگار یعنی عادت کا لشکر، اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ ان میں خرچ کی بھی ضرورت نہیں، مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑا اور خود ستائی وغیرہ، کہ ان معصیتوں میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، ان سے بچنا اور صبر کرنا بڑے بہادری کا کام ہے۔ اس نینی گناہوں کے اندر یہ موبائل کا گناہ بھی ہے، تقریباً مفت میں ہوتا ہے اور ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے، جب چاہے گناہ کر لو، یہ بھی آسان ہے۔ تو یہ ان سب باتوں پر صبر کرنا، خاص طور سے گناہوں کے اوپر۔ تیسری قسم ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں ہے مگر ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضے میں ضرور ہے۔ مثلا کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے سکتے ہو، مگر اس پر صبر کرو اور انتقام نہ لو۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہو جاتا ہے اور کسی وقت مستحب ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا، ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہم کو پہنچاؤ گے۔ اور چوتھی قسم کا صبر مصائب اور آفات پر صبر کرنا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو، یعنی اس کی تلافی بھی اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسے کسی عزیز کے مر جانے یا مال کے نقصان ہو جانے کی مصیبت، یا کسی مرض اور بیماری کا پیدا ہو جانا، یا کسی عضو کا ناکارہ ہو جانا۔ غرض، تمام بلاؤں اور حوادث پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لاتا، یعنی طبعی رنج تو ہوتا ہے لیکن شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں، گوشت سے بہتر گوشت، خون سے بہتر خون۔ اگر تندرست کر دیتا ہوں تو گناہ معاف کر کے تندرست کرتا ہوں، اور وفات دیتا ہوں تو پاک صاف کر کے اپنی رحمت کے دیوار میں لیتا ہوں۔ غرض، انسان کسی حالت میں صبر سے مستغنی نہیں ہے، اور چونکہ صبر نصف ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نصف حصہ شکر ہے، کیونکہ اس کو بھی تمام اعمال سے تعلق ہے، اس لیے شکر کا بیان کرنا بھی مناسب ہے۔ آئندہ بیان شکر پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔
یا اللہ۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه فإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں حرص و نشاط ہے، یعنی زیادتی اور انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہوتی ہے۔ بس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی افراط و تفریط سے بچا رہا، تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے۔ اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو تم اس کو صالح اور عابد میں شمار نہ کرو۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عابد شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک یعنی زیادتی کرتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں وارد ہے، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ بس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے، اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین, ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو, اور صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو نگاہ نیچی رکھتے, غایت حیا کی وجہ سے بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. چھٹی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر و عمر بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اگلے اور پچھلے میانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے دو بزرگوں کا تمام امم اولین و آخرین کے کہول میں سردار ہونا, یہ بھی آپ کی فضیلت مختصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم.